ہے نازم ہے شیعہ علی مولا
پھر امام نے کہا وصابرو یعنی اجتماعی زندگی میں، سوشل لائف میں اجتماعی طور پر، جو آپ کو سورہ والعصر میں نظر آتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا یعنی مل کر ایک دوسرے کو نصیحت و سفارش و تاکید کرنا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں، واٹس اپ پہ نہیں، مذاکرہ، اجتماع، مجلس، محفل، کہ جس میں مومنین جمع ہوں، ایک دوسرے کو تذکر دیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، سمجھائیں، پیار و محبت کریں. توجہ رکھیے گا عزیزانِ گرامی، پیار و محبت کے ذریعے سے. لہذا یہ اجتماعی اور سوشل لیول پر امام کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، وَصَابِرُوا عَدُوَّكُمْ، تمہارے دشمن جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ڈٹ جاؤ، صبر کرو. لیکن یہ صبر گھر میں بیٹھ کے نہیں، واٹس اپ پہ میسج کر کے نہیں، ایک دوسرے کو ٹیگ کر کے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو جمع کر کے، مذاکرہ کر کے، مباحثہ کر کے، ایک دوسرے کی توجہات کو مبذول کر کے، ایک دوسرے کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو، تاکہ تم اپنے زمانے کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر سکو. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تشیع کے درمیان پیار و محبت ہوگا، رواداری ہوگی، تحمل ہوگا، برداشت ہوگا، ٹالرنس ہوگی. کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشیع کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف شوشے اپنائے گئے ہیں، مختلف یوں کہوں کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، پھلجھڑیاں جلائی جا رہی ہیں. پھلجھڑی ہوتی ہے نا، پھلجھڑی شب بارات میں بچے جلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، ستارے نکلتے ہیں، صبح ختم ہو جاتا ہے. دشمن بھی کوشش کر رہے پھلجھڑی جلاتے ہیں، تشیع مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہرگز نہیں. یہ تشیع ایسے ختم ہونے والی نہیں جب تک فقہ مجتہدین موجود ہیں، خادمان دین و شریعت و عزاداری موجود ہیں، ذاکرین اور علماء موجود ہیں، وہ یہ اپنی آرزو اپنی قبر میں لے کے جائیں. ابھی ہم کہنا صابر و عدوکم، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو. ایک وقت تھا کہ کبھی خمینی آخوئی کو لڑانے کی کوشش کی گئی، ایک وقت تھا قائد شہید کو اور دوسری قیادت کے دعوے داروں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، ایک وقت آیا کسی اور طریقے سے نمازی اور ماتمیوں کو لڑانے کے لیے شوشے چھوڑے گئے، ایک وقت آیا مقصر اور غالی کے عنوان سے کوششیں کی گئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غالی موجود نہیں ہے، مقصر موجود نہیں ہیں، اہل بیت سے بغض رکھنے والے موجود نہیں ہیں. یاد رکھیے گا، اس دور میں جتنے بھی انحرافات سر اٹھا رہے ہیں، اور یہ اس میں میں نے تحقیق کی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا، آئمہ تحرین نے اپنی زندگی میں جن منحرف افکار و نظریات کو مات دی، شکست دی، دفن کر دیا، آج وہی نظریات اسی ممبر سے یا امامہ لگا کر یا ٹوپی شیروانی پہن کر، دونوں صورتوں میں، میں کوئی ایک کی طرف نہیں، وہی منحرف نظریات جن کو قتل کر دیا تھا ائمہ نے، دفن کر دیا تھا، آج تشیع کے لباس میں ممبر سے علم حضرت عباس کے سائے میں بیان کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ امام زمانہ کا مقابلہ کیا جائے. مرجعہ عقیدہ رکھ لو، عمل کافی نہیں ہے، آج بیان کیا جا رہا ہے. مفوضہ خدا نے اپنے اختیارات اہل بیت کو دے دیے، وہ فارغ ہو کے اس میں معطل کی طرح نعوذ باللہ بیٹھ گیا ہے. اور اسی جیسے دوسرے عقائد، اب میں اگر عقیدے میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت فہرست اس کی طویل ہے. ائمہ نے جن نظریات کو دفن کیا تھا وہی نظریات آج امامے پہن کر افراد، کیونکہ امامہ مقدس ہے نا، امامے کا احترام تھا، اب کا کیا کریں، کہا کہ اب دو چار کو جی بناؤ، میک اپ کرو اور ان کو امامہ پہنا کر کیا کرو، فیٹ کر دو. یعنی کہ غالی نہیں، غالی ہیں، لیکن ہر ایک پہ غالی کا ٹیگ مت لگائیں، یہ نقصان ہے ہمارا. لوگ کھڑے، یہ فلاں غالی. مثال کے طور پر ابھی میں پنجاب گیا، وہاں پہ میں نے جب دیکھا تو شاد ثالثہ کا بہت زیادہ زور و شور ہے. ممکن ہے کہ وہ بہک گیا ہو آپ کا شیعہ بھائی, لیکن فوراً سے نہیں کہ یہ خالی ہے. نہیں, ضروری کہ بغالی ہو سکتا ہے بہت دیندار ہو, نماز پڑھنے والا ہو, اس تک جو تفہیم پہنچی ہے دین کی, معنی پہنچا ہے, وہ یہ پہنچا کہ وہ شاد ثالثہ پڑھے. ٹھیک ہے, ہماری نظر میں اس کی نماز باطل ہے, اس کے فقہی احکامات ہیں, عقلی احکامات ہیں, دلائل ہیں, براہین ہیں, گفتگو ہے, نکات ہیں, سب چیزیں موجود ہیں, اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں میں. لیکن فوراً سے غالی کا ہتھوڑا اٹھا کر اس کے سر پہ ٹھوکنا شروع کر دیں, وہ اگر ہوگا بھی نہیں تو آپ کی چڑ میں ہو جائے گا. اسی لیے کہا کہ بدگمانی بہت بری چیز ہے, بدگمانی نہ کریں. یہ بدگمانیاں گھروں میں ہوتی ہیں, باپ بیٹے میں ہوتی ہیں, اولاد میں ہوتی ہیں, میاں بیوی میں ہوتی ہیں, خادمہ کے لیے بدگمانیاں ہوتی ہیں, سوء ظن ہوتا ہے, برے خیالات ہوتے ہیں, اس نے چوری کی ہوگی, اس نے یہ کیا ہوگا, اس نے وہ کیا ہوگا. یہ بدگمانیاں مؤثر ہوتی ہیں سامنے والے کے ذہن و قلب پر, اور وہ کہتا ہے جب میں نے کچھ نہیں کیا تو اتنے بدگمان ہیں, لہٰذا اب وہ اکڑ میں آ کر وہ کام کرنے لگتا ہے. لہٰذا یہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے ایک شہادت ثالثہ پڑھتا ہو, ٹھیک ہے کہ اس کی نماز باطل ہے, بالکل واضح, اس میں کوئی دو ٹوک فیصلہ ہے, دو رائے نہیں ہیں. اپنی مرضی سے ہر جگہ اضافہ کر لینا, خدا اور نبی اور امام کو نماز سکھانا, یہ قطعاً درست نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم فوراً سے ٹیگ نہ لگائیں کہ تو غالی ہے, تو مقصر ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے. نہیں, یہ انتہائی غلطی ہے, اور یہ غلطی مسلسل ہو رہی ہے, بڑے بڑے علماء کی طرف سے ہو رہی ہے. ایک سلسلہ شروع ہوا بہت سی کانفرنسز کا کہ جس میں کہا گیا کہ جناب ہم تشیع کی حقیقت کو بیان کریں. بہت اچھا, علماء کا فرض ہے, ذاکرین کا فرض ہے کہ وہ تشیع کی حقیقت صورت کو بیان کریں, لیکن ایک مناسب طریقے سے. یا جو لوگ علی بن ولی اللہ کا کیس لے کے کورٹ میں پہنچے, یہ قطعاً درست نہیں تھا. یا اب ولایت کنونشن کے عنوان سے ایک تحریک اٹھی ہے کہ جناب اس مہینے جو ہے وہ ولایت کے عنوان سے حقائق کو بیان کی جائے. حقائق کو ضرور بیان ہونا چاہیے, بیان ہونا چاہیے, حقیقت کو بیان ہونا چاہیے, غالی کی تعریف بیان ہونی چاہیے, مقصر کی تعریف بیان ہونی چاہیے, حقیقت کھل کے سامنے آئے. لیکن جو روش اپنائی جا رہی ہے یہ انتہائی غلط ہے. یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم کا نتیجہ دے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں دے گی. اس وقت ضرورت یہ ہے تشیع کو, رواداری کی, تحمل کی, برداشت کی, کہ ہم انتہائی سمجھداری کے ساتھ, ذکاوت و ذہانت و فراست کے ساتھ اپنے عمل کو پھونک پھونک کر قدم رکھیں اور اقدامات کریں. اس لیے کہ اب تشیع اتنی متحمل نہیں ہو سکتی تقسیم کی. اگر آپ کو واقعی بیان کرنا ہے, بیان کیجئے, عقائد بیان کیجئے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جتنے افراد, دیکھیے یاد رکھیے گا, اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی کچھ افراد کی طرف سے لاہور میں, اس میں جتنے بھی نامور افراد تھے کسی نے ان کی پشت پناہی نہیں کی. کوئی بڑا نام ان کی پشت پناہی کے لیے وہاں پہ موجود رہنے, وہاں پہ تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ان کی جو منصوبہ بندی تھی وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکی اور زمین بوس ہو کے رہ گئی. سب افراد غالی نہیں ہیں, سب افراد مقصر نہیں ہیں. یہ پروپیگنڈے کی دھول نے جو فضا کو مقدر کر دیا ہے, یہ فتنے نے جو فضا کو مقدر کر دیا ہے, اس کو تھوڑا سا نیچے بیٹھنے دیں. یہاں پر عمار صفت افراد کی ضرورت ہے. وہ ذہانت و ذکاوت جو عمار یاسر کے پاس تھی جنگ صفین میں, وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ کس طرح اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. جتنا ہو سکے تشیع کو مضبوط کریں, ایک. دو, دوسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے افراد کو اپنے قریب کر سکتے ہیں ہم قریب کریں. ہم جب مسیحیوں سے اتحاد کی بات کرتے ہیں, اہل کتاب سے اتحاد کی بات کرتے ہیں, کس بنیاد پر؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اہل کتاب سے اتحاد کس بات پر ہے؟ خدا, کہ وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ایک نبی کو جو 124,000 انبیاء میں سے گزرا ہے, اس ایک نبی کی امت میں سے ہیں, عیسائی دوسرے نبی کی امت میں سے ہیں, لیکن ہم ان سے اتحاد کرتے ہیں. ان سے خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے تعالو, جمع ہو جاؤ, ایک نقطے پہ آ جاؤ. ہم اہل سنت سے اتحاد کرتے ہیں کہ وہ مولا کی ولایت کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے ہیں، اہل بیت کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اس صورت میں بھی، تو پھر ہم اس شیعہ کو کیوں نظر انداز کر دیں جو دشمن کی پالیسی کے تحت، سازش کے تحت، جس کے ذہن کو انحرافات سے بھر دیا گیا، اور ہم یہ کہہ دیں تو غالی ہے، تو مقصر ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، اور یہ کہہ کر اس کو اپنے سے دور کر دیں تاکہ وہ 100% ان کے کورٹ میں چلا جائے؟ ہرگز نہیں. یہ اقدام کسی بھی صورت میں درست و منطقی و جائز نہیں ہوگا. لہذا ایسے ولایت کنونشن ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عقائد کو بیان کیجئے، لیکن جو روش اپنائی جا رہی ہے، جو تند روی اپنائی جا رہی ہے، جو سختی کا مزاج اپنایا گیا ہے، اجان گرامی، یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم تشیع کو مزید تقسیم کریں. میرے پاس بھی فون آیا کہ آپ اس کی حمایت کیجئے. میں نے کہا مجھے فی الجملہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو روش اپنائی جا رہی ہے اس میں مسئلہ ہے کہ یہ تقسیم در تقسیم کا سبب بنے گا. لہذا اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ جتنے افراد کو، جتنے علماء کو، جتنے نوکانوں کو، جتنے ٹرسٹیز کو ہم ولایت علی کے مرکز میں جمع کر سکتے ہیں کریں، جتنا ہو سکے، جتنے ان جو مغرض افراد ہیں، جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، جن کو ہمیں تنہا کرنا چاہیے، جتنا ہم انہیں تنہا کر سکتے ہیں کریں. اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب رفق و مدارا و تحمل و برداشت اور ٹالرنس ہماری زندگی میں ہو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام کہہ رہے صابروا اتوبکم، اپنے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بناؤ، مل کر ناکام بناؤ. یہ کب مل کے ہو؟ دھڑے بندی کر کے، ٹیگ لگا کر، عنوانات دے کر، خطابات دے کر، ہرگز نہیں. جتنا ہو سکے نوجوانوں کو، علماء کو، ذاکرین کو، الحمدللہ یہ کام کراچی میں ہو چکا ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں، ابھی میں گلگت گیا تھا، وہاں پر میں نے اس کام کو پہنچایا، اس پیغام کو، ابھی پھر ملتان اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں گیا، وہاں پہ اس پیغام کو پہنچایا، اور اس کا استقبال ہوا. جس طرح علامہ عباس کو میلی مرحوم خدا ان کی مرض فرمائے، ان کی کوششیں تھیں ایک ضابطۂ اخلاق بنا، اس ضابطۂ اخلاق کو پھر دوسرے علماء و ذاکرین تک بھیجا گیا، اور اب نوجوان جو ہیں وہ از خود ذاکرین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کام جو علماء کو کرنا چاہیے تھا وہ آج قوم کے نوجوان کر رہے ہیں. کہ جتنا ہو سکے ہم اتحاد و وحدت کا مظاہرہ کریں، اور ان مغرض افراد کو جو دشمن کے اعلی کار ہیں، ان کو گماشتے ہیں، ان کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں، ان کو تنہا کریں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم متحد ہوں. اب امام نے کہا اصبروا علی اداء الفرائض، صابروا عدوکم ورابطوا رابطہ برقرار. کس سے رابطہ برقرار کرو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، امام کتنے سال بعد دیکھ رہا ہے؟ پانچویں امام 57 ہجری میں جنم لے رہے ہیں. چلیں جناب 100 ہجری میں آپ کا یہ قول بالفرض اگر تصور کیا جائے، 100 ہجری میں آپ نے، 100 ہجری کہاں اور امام کی غیبت کہاں؟ فرمایا رابطو امامکم المنتظر، اپنے منتظر امام سے جس کا تم انتظار کر رہے ہو اس سے رابطہ برقرار کرو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ امام کی سیرت ہے کہ امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو. یعنی کہاں امام کا دور اور کہاں امام زمانہ کی غیبت، اور پھر پورا عرصہ یہ، چونکہ امام دیکھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تمہیں ولایت سے وابستگی چاہیے، ولایت محور اتحاد و زندگی ہونا چاہیے. صرف دو تین قول امام کے نقل کروں گا کہ جو تحمل اور برداشت اور بھائی چارگی پر ہیں، چونکہ گفتگو اس نحج پہ آ گئی ہے، اور بھی اقوال میں یہاں پہ لکھ کے لایا تھا لیکن وہ سب ذکر نہیں کروں گا. فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، خدا رفیق ہے، مدارا کرنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے، دوستی کرنے والا ہے، تمہارے حالات کو دیکھ کر تم سے برتاؤ کرنے والا ہے، اور چاہتا ہے کہ تم بھی اس صفت کے حامل بن جاؤ. خدا رفیق ہے. رفیق کیسے کہتے ہیں؟ رفیق اردو میں دوست کو کہا جاتا ہے، لیکن دوست کا معنی نہیں بنتا. دوست سے بالکل آگے بڑھ کر ایک اور معنی ہے رفاقت کا، رفاقت کا جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے. صحیح، جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ ساتھ ہونا صرف کچھ خاص کنڈیشنز میں نہیں ہے۔ رفاقت کا معنی یہ ہے کہ تم اچھے ہو یا برے ہو، اس کی دوستی کی چھاؤں تم پر دونوں حالات میں سایہ پھیل رہی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اچھے دوست ہوتے ہیں، جب تک دوست اچھا ہے ہم بھی اچھے ہیں، وہ برا ہو گیا آپ بھی منہ موڑ لیتے ہیں، پیسہ اس کی جیب میں ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ ہیں، دنیا کو ضرور یہی ہے، پیسہ کم ہو گیا کیا ہوا، دنیا منہ موڑ لیتی ہے، نہیں یہ رفاقت ہے، یہ مدارا نہیں ہے، یہ خیال رکھنا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا اچھے ہو یا برے، مثبت ہو یا منفی، اس کی رفاقت کی چھاؤں تم پہ سایہ فگن رہے گی۔ ان اللہ رفیق، امام فرما اللہ رفیق ہے، مدارا کرنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے۔ یہی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ٹوٹی بوٹی لنگڑی لولی، خدا اس کو رفاقت کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ اگر اسے کہتے ہیں عاملنا بفضلہ کا ولا تو عاملنا بعدل، اے خدا اپنے عدل کی ڈنڈی تو ہمیں مت ہانکنا، جہاں خدا نے عدل کا سلوک کیا کوئی نہیں بچے گا، اے خدا ہم سے اپنے فضل اور رحمت و کرم کا سلوک کرنا۔ لہذا امام کہہ رہے ہیں یحب الرفق، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی صفت کو اپناؤ، پیار و محبت کرو، بھائی چارگی لے کر آؤ، خیال کرو ایک دوسرے کا۔ آپ محفل میں جاتے ہیں، کسی کا کالر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آپ بغیر اس سے پوچھے اس کے کالر کو صاف کر دیتے ہیں، اس کے کوٹ پہ کوئی دھبا لگ جاتا ہے بغیر پوچھے آپ اس کے کوٹ کا دھبا ہٹا دیتے ہیں، اس کے جسم پہ کوئی حشرہ چڑھ جاتا ہے بغیر پوچھے سے اجازت لیے کیا کرتے ہیں، اس کے حشرے جس کے جسم پہ حشرہ چڑھ گیا، کیڑا چڑھ گیا، اسے ہٹا دیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ بہت سارے، یہ بھی رفاقت کا معنی ہے، لیکن رفاقت مادی امور میں نہ ہو بلکہ معنوی امور میں ہو، دنیاوی امور میں اس کا ہاتھ تھام ہو۔ اگر وہ، اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ مومن کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے، جیسے ایک مومن اوپر ہوتا ہے سیڑھی کے اوپر والے درجے پر، نچلا والا مومن جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، تو اوپر والا مومن چلا نہیں جاتا بلکہ پیچھے آنے کہوں نیچے رہ جانے والے مومن کا ہاتھ تھام کر اپنی سیڑھی کی منزل پر لے کے آتا ہے، خود آگے قدم بڑھاتا ہے، پھر اپنے دوست کا اور اپنے مومن بھائی کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنی منزل پر لے آتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ترقی اور معراج کے سفر طے کرتا ہے۔ یہ ہے رفاقت، یہ ہے رفاقت مادی امور میں نہیں، صرف دنیاوی امور میں نہیں بلکہ حقیقی طور معنوی امور میں۔ فرمایا وَيُعْتِ عَلَى الرِّزْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعِنْفِ، کہ وہ اس مدارا کرنے پر تم کو وہ دے گا جو سختی کرنے پر نہیں دے گا۔ جتنا پیار و محبت تشیع کے درمیان ہو، جتنا خلوص سے، پیار سے، محبت سے، ایک ایسے ہی دوست سے جو علماء مرشدین کو گالی دیتے تھے، بہت زیادہ برا کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں، واٹس ایپ پہ میرے ان سے الگ سے الگ ہو گئی، میں نے پیار محبت سے ان کو اس بات کو کہانی کہ میں کہ ٹھیک ہے آپ کے نظریے آپ کے ساتھ، میرے نظریے میرے ساتھ، لیکن پیار محبت سے تو پیش آئیں نا، الفاظ تو اچھے استعمال کریں نا، سلام تو کریں نا، یاری مدد بعد میں کہ سلام تو سنت ہے نا، یاری مدد بھی کہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ آ گئے، یہ ان کا قول تھا۔ یہ جو آپ لوگ یعنی ہم سب جتنے بھی امامے والے ہیں، مولوی ہوں یا مولویوں کے بیچ جلنے والے افراد، یہ آپ لوگ جو ٹیگ لگا دیتے ہیں نا غالی مقصر کا، یہ فلاں فلاں کا، حالانکہ میں تو غالی نہیں ہوں، میں تو غلو نہیں کرتا، مثال کے طور پر ٹھیک ہے میں تقلید کو نہیں مانتا، میں ایسے کو نہیں مانتا، میں فلاں مشتد کو نہیں مانتا، میں غالی تو نہیں ہوں، آپ مجھے غالی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، یہ ہماری غلطی ہے، اس کو میں نے اسی مجلس میں بیان کیا۔ رفاقت، اب یہ رفاقت کیا ہے؟ وہ مجلس میں آ کے مجھ سے ملے، وعدہ کیا، مولانا آپ میرے پاس آئیے، میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے گھر آ کے چائے پیوں گا میں۔ دیکھیے یہی رفاقت ہے، یہی محبت ہے کہ میں کسی کو متاثر کر سکوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اگر ان کے ساتھ نشست و برخاست کروں، ان کو اپنے ساتھ اپنا ہم عقیدہ بنا لوں گا، تو مجھے پتا ہے میرے عقیدے میں طاقت ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ ما قسم لہ الرفق قسم لہ الایمان، جس کو رفاقت مل جائے، مدارا مل جائے، ٹالرنس مل جائے، تحمل مل جائے، برداشت مل جائے، دوسرے کا خیال رکھنا مل جائے، امام کہنا اس کو ایمان مل گیا، ایمان مل گیا، یعنی ہم جو ایمان کی تلاش میں ہیں، ایمان کا یہ اور نہیں ہے، لوگوں کے درمیان ہیں، کسی کی مادی ضروریات کو پورا کرنا ایمان ہے، کسی کے عقیدے کو درست کرنا ایمان ہے، پیار و محبت تشیع میں پیدا کرنا ایمان ہے۔ یہ ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امام کے اقوال میں کئی اقوال ایسے ہیں جو اس رفاقت و مدارہ پر موجود ہیں۔ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ ما حسنت الدنیا الا صلۃ الاخوان والمعارف، دنیا میں نیکی کو پا نہیں سکتے تم. امام کہہ رہے ہیں دنیا میں نیکی کو نہیں پا سکتے,
مگر یہ کہ تم بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اہل ایمانی کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو. توجہ کیجیے گا, اچھا برتاؤ کرو. بس اس سے زیادہ میں مزاحم نہیں ہوں گا. امام کہہ رہے ہیں رفاقت, مدارا, ٹالرنس, برداشت, تحمل, جگہ بناؤ دلوں میں. تشیع ہمیشہ سے معروف ہے نرم زمین کی مانند ہے, جگہ بناتی ہے. ہاں, تشیع کا جو صلابت کا چہرہ ہے, قاطعیت کا چہرہ ہے, جہاد کا چہرہ, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہر جگہ جہاد کی تلوار اور غلو و تفسیر اور انحراف اور MI6 کا ایجنٹ بنا دینا اور امریکہ اسرائیل کا دلال بنا دینا, یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے, کسی صورت مناسب نہیں. اور اب بڑے بڑے علماء یہ پیغام دے رہے ہیں, تمام علماء نے, ہم نے مل کے جمع ہوئے, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس نہج پر, اس محرم میں یہ کام کرنا چاہیے کہ دلوں کو قریب کریں, تالیف قلوب کریں, قریب لائیں, تاکہ تشیع مضبوط ہو سکے ولایت کے عنوان پر. ولایت کے عنوان پہ جمع تو ہوں, پھر ہاں ٹھیک ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, میرا عقیدہ کیا ہے, یہ ہونا چاہیے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد.